إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى اتبع سبيل من أناب إلي میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں, اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج اس دینی مجلس میں ہم جمع ہیں. دینی مجالس میں آنا اور قرآن و سنت کی باتیں سننا, ان کو یاد رکھنا, دوسروں تک پہنچانا, یہ ایک انسان کی سعادت اور کامیابی کے لیے ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کے لیے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنے, یاد رکھے اور دوسروں کو پہنچائے, آپ نے ایسے شخص کے لیے دعا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو سرسبز و شاداب رکھے, اس کو تر و تازہ رکھے, اس کو خوش رکھے. ایک انسان کے لیے جہاں نماز سیکھنا ضروری ہے, جہاں اس کے لیے معاملات سیکھنا ضروری ہے, جہاں اس کے لیے دین کے دوسرے احکام سیکھنا ضروری ہے, وہیں اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ دین کے تعلق سے منہجی اور اصولی باتوں کو بھی سیکھے, تاکہ ان اصولوں کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو گمراہی سے بچا سکے اور اپنے آپ کو اس راستے پر قائم رکھے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تھے. آج بہت سے لوگ دین کے بعد جو کی مسائل سیکھ لیتے ہیں, بلا شبہ ان کا سیکھنا بھی ضروری ہے, اہم ہے, مفید ہے, لیکن منہجی معاملات میں, اصولی معاملات میں دین کے قواعد سیکھنے کا مزاج ان میں نہیں ہو سکتا. وہ یا تو اس کو غیر ضروری سمجھتے ہیں یا پھر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت مشکل ہے اور ہمارے کام کا نہیں ہے. اور زندگی میں اگر اصول انسان کے بگڑ جائے تو اس کا عقیدہ بھی بگڑ جاتا ہے اور اس انسان کے اعمال, عبادات اور اخلاق وغیرہ میں بھی بگاڑ آ سکتا ہے. لہذا یہ جو ہمارے دروس ہیں, ان کا مقصد جو سلسلہ ہم جاری رکھے ہوئے ہیں, ان کا مقصد یہ ہے کہ کیا چیز سلف کے منہج میں ہے اور کیا چیز نہیں ہے, اس کا علم ہم کو منہج اعتبار سے جو چیزیں سلف کے منہج میں نہیں ہیں, سلف کے اصولوں میں نہیں ہیں, وہ چیزیں ہم کو معلوم ہو تاکہ ہم ان سے بچیں اور اپنی زندگی کی اصلاح کریں. اس سلسلے میں شیخ محمد بن عمر بازمو الحفظ اللہ کے اقوال اور اصول جو انہوں نے بتائے ہیں سلف کے, اس مختصر سے کتابچے کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں, جن میں سے ایک چیز یہ ہے کہ محکم اور معمول بھی حکم کی بجائے ہر آیت و حدیث سے استدلال کرنا. شیخ فرماتے ہیں لیس من منہج السلف الاستدلال بكل آية او حدیث حتى تكون الآية محکمة والحدیث سنة متبع. ہر آیت یا حدیث سے استدلال کرنا سلف کا منہج نہیں, تاکہ آیت محکم ہو اور حدیث سنت متبع. بعض چیزیں پہلی مرتبہ سننے میں تھوڑی مشکل لگتی ہیں, لیکن تفصیل سے سمجھنے کے بعد بہت ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں. ایک انسان جب عمل کرے اور دلیل بنائے تو کسی بھی مسئلے میں قرآن کریم میں بہت ساری آیتیں ہوتی ہیں. بعض آیتیں وہ ہیں جو اپنے معنی کے اعتبار سے صاف اور صریح ہیں، اور بعض آیتیں ایسی ہیں کہ جن کی وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے، اگر انسان واضح طور سے اس کو نہ سمجھے تو غلط مطلب لے سکتا ہے. جن لوگوں کے دلوں میں بگاڑ ہوتا ہے وہ ایسی آیتوں کو اپنے لیے بنیاد بنا لیتے ہیں اپنے عقیدے اور احکام کے لیے جن کے معنی واضح نہیں ہیں، اور وہ اپنی طرف سے اس کی تفسیر بنا لیتے ہیں، اپنی طرف سے ایک فہم قرار دے دیتے ہیں، متعین کر لیتے ہیں کہ یہ معنی اس کے ہیں، اور پھر اسی کے اوپر عمل کرنے لگتے ہیں، اسی کی دوسروں کو دعوت دینے لگتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. سلف کا منحج کیا ہے؟ غیر واضح کو واضح کے تابع کیا جائے. جس چیز میں وضاحت اور کلیئرٹی نہیں ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے ان دلائل کو دیکھا جائے، ان آیات کو دیکھا جائے جن کے ذریعے سے اس آیت کے یا اس بات کے معنی واضح. اگر آدمی ایسا کرتا ہے تو گمراہی سے بچ جاتا ہے، ورنہ وہ ایک معنی ایسے متعین کر لے گا آیت کے جو قرآن میں نہیں ہے، جو اللہ کی طرف سے بات نہیں آئی ہے. اور آپ دیکھیں گے کتنے سارے لوگ ہیں جو اسی وجہ سے گمراہ ہو گئے کہ انہوں نے قرآن کی ایک آیت کا وہ مطلب لیا جو اس میں نہیں ہے. بعض اوقات ایسی آیتیں جو توحید سے متعلق ہیں ان سے بھی وہ شرک کے معنی مراد لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس کے واضح طور پر معنی نہیں سمجھے. تو فہم کا بگاڑ بعض اوقات نیتوں کے بگاڑ کا نتیجہ ہوتا ہے. ایک آدمی چاہتا ہے کہ ایک چیز مانے، اس کو قرآن میں کہیں نہ کہیں اپنی چاہت کے مطابق دلیل مل جاتی ہے. ایک آدمی چاہتا ہے کہ ہدایت اس کو ملے، اگر وہ صحیح نیت کے ساتھ میں، صحیح اصولوں کے ساتھ میں قرآن و سنت کو سمجھنے کی کوشش کرے، ایسا آدمی گمراہی سے بچ جاتا ہے. اس تعلق سے آئیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں یہ بات کہاں پر آئی ہے اور یہ اصول کیا ہے. شیخ فرماتے ہیں ہر آیت یا حدیث سے استدلال کرنا سلف کا منحج نہیں ہے. کیا مطلب؟ کوئی بھی آیت اٹھا لی اور دلیل پکڑ لی؟ نہیں. ایک باب میں کئی آیتیں ہوتی ہیں، ان سب کو ملا کر مطلب لینا پڑتا ہے. پھر اس میں واضح اور غیر واضح آیتیں ہوتی ہیں، جن آیتوں کو وضاحت کی ضرورت ہے ان کو تابع کیا جاتا ہے واضح آیت کے. اس کو ہم دیکھتے ہیں قرآن میں اللہ نے کہاں یہ قاعدہ بیان کیا ہے. سورہ آل عمران میں آیت نمبر 7 میں اللہ تعالی نے فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی اللہ ہے جس نے اے نبی آپ پر کتاب نازل کی ہے. منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات. اس کتاب میں ایسی آیتیں ہیں جو محکمات ہیں، محکمات ہیں، ٹھوس اور واضح آیتیں ہیں. ہن ام الکتاب، اور یہی آیتیں کتاب کی اصل ہیں، بنیادی باتیں ہیں. و اخر متشابہات، اور دوسری کچھ آیتیں قرآن میں ہیں جو متشابہات ہیں، جن کے معنی واضح نہیں ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ ایسی آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، وہ ایسی آیتوں کی پیروی کرنے لگ جاتے ہیں جن میں تشابہ ہے، جن میں معنی واضح نہیں ہے. آگے ہم اس کو تفصیل سے دیکھیں گے. ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تأویل، فتنہ چاہتے ہوئے اور اپنے طور پر اس کی تأویل بیان کرنے کے لیے. ان کے دلوں میں فتنہ ہوتا ہے، ان کے دلوں میں شک ہوتا ہے، ان کے دلوں میں کنفیوژن ہوتا ہے، باطل کی چاہت ہوتی ہے، اس چاہت کے تحت وہ فتنے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور ایسی تاویل اس کی کرتے ہیں جو اپنی عقل سے ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی.
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، جبکہ اس کی تأویل، جبکہ اس کی تفسیر، یا جبکہ اس کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا، جو علم میں گہرے ہوتے ہیں، جو الراسخون فی العلم ہیں، جو گہرے علم والے ہیں، وہ کہتے ہیں آمنا به، ہم اس بات پر ایمان لے آئے، متشابہ اس پر اور محکم پر بھی ہم ایمان لے آئے، کل من عند ربنا، یہ سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، وما يذكر الا اولو الالباب، اور نصیحت تو وہی لوگ مانتے ہیں جو عقل مند ہیں، جو عقل اور سمجھ رکھنے والے ہیں یہی نصیحت مانتے ہیں۔ نصیحت ماننے کے لیے بھی انسان کو عقل چاہیے، ناقص العقل انسان نصیحت کرنے والے کا دشمن ہو جاتا ہے، یا وہ اس کی نصیحت کی قدر نہیں کرتا ہے۔ تو یہ قدر اور فہم کے لیے عقل ہونا ضروری ہے، لہذا ایک انسان پتھر اور ہیرے میں فرق تبھی کرے گا جب اس کے پاس واقعی سمجھ ہو، ورنہ وہ دونوں کو برابر سمجھے گا۔ تو اس آیت میں جو سورہ آل عمران میں اللہ نے بات بیان کی ہے وہ یہ کہ قرآن میں دو طرح کی آیتیں ہیں، ایک کو ہم کہیں گے محکمات جیسے اللہ نے کہا، دوسری متشابہات۔ اللہ تعالی نے فرمایا قرآن میں اصل آیتیں محکمات ہیں، بیس اور اصل اور واقعی جس پر مدار دین کا ہونا چاہیے، جس کی پیروی انسان کو کرنا چاہیے، وہ کیا ہیں؟ محکمات، وہ آیتیں جو محکمات ہیں۔ کچھ آیتیں ایسی ہیں جو متشابہات ہیں، متشابہ اس کو کہتے ہیں جس میں تشابہ ہو، سملیرٹی ہو، جس کے اندر ایک اور دوسری ایک جیسی دکھائی دیتی ہو اور اس میں فرق کرنا مشکل ہو جائے، کنفیوژن جس کے ذریعے سے نتیجے میں پیدا ہو جائے، وضاحت جس میں نہ ہو، جس میں فرق کرنا آسان نہ ہو۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ واضح کو چھوڑ کے ایسی چیزوں کو دلیل، اس سے دلیل لیتے ہیں جو واضح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں رنگ بھرنے کا موقع ان کو ملتا ہے، اپنی تشریح کرنے کا موقع ان کو ملتا ہے۔ جن آیتوں میں اپنی طرف سے تشریح کرنے اور تأویل کرنے کا موقع نہیں ہے اس پر وہ بنیاد نہیں رکھ سکتے ہیں، ان کو اپنی طرف سے دین میں باتیں بنانے کا موقع چاہیے، اس کے لیے وہ ان آیتوں کو دلیل بناتے ہیں جو واضح نہیں ہے، اور پھر خود سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی طرف سے غلط مطلب سمجھاتے ہیں، مقصود فتنہ اور گمراہی ہوتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اس کی تأویل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ والراسخون فی العلم، جو گہرے علم والے ہوتے ہیں، وہ ان آیتوں کا انکار نہیں کرتے ہیں، ان آیتوں میں اپنی طرف سے مطلب بیان نہیں کرتے ہیں، اگر وہ ان کو سمجھ میں نہ بھی آئیں تو انکار نہیں کرتے ہیں، اور اپنی طرف سے کچھ بھی باتیں بناتے نہیں ہیں، بلکہ ان آیتوں پر ایمان لے آتے ہیں۔ قرآن میں اگر کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں بھی آئے تو وہ شک نہیں کرتے ہیں، انکار نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں؟ سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، ہم کو نہ بھی سمجھے تو اللہ کی طرف سے آیا تو حق ہے۔ اگر کوئی حق بات ایک انسان کی سمجھ میں نہ آئے تو کیا اس کا انکار کر دے گا؟ نہیں، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں؟ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، یہ بات بھی رب کی طرف سے، یہ بات بھی رب کی طرف سے ہے، ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور اللہ تعالی نے فرمایا وما يذكر الا اولو الالباب، عقل مند ہی نصیحت مانتے ہیں۔ آج کی اس گفتگو میں ہم دیکھیں گے یہ محکم اور متشابہ کا کیا معاملہ ہے، اور ہماری اپنی زندگی میں، ماضی میں یا حال میں، یا گمراہ فرقوں کے اعتبار سے کیسے بگاڑ آتا ہے، کہاں سے گمراہی آتی ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر ایک، محکمات اور متشابہات کے تعلق سے علماء نے بہت ساری باتیں کہی ہیں۔ مثال کے طور پر قتادہ رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی کہتے ہیں، یہ آیت انہوں نے پڑھی اور کہا والمحکمات الناسخ الذی یعمل به۔ ایک قول علماء کا کیا ہے؟ آیتوں میں دو طرح کی آیتیں ہیں، ایک وہ جو ناسخ ہیں، دوسری وہ جو منسوخ ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے پہلے جو آیتیں نازل کیں ان میں کہا، جیسے قرآن میں کیا کہا، شروع میں شراب کی بتایا گیا کہ اس میں فائدے بھی ہیں، لیکن کہا گیا کہ اس کا گناہ اس کے فائدے سے بڑھا ہوا ہے، وہ اثمہما اکبر من نفعہما، شراب اور جوئے کا گناہ ان کے فائدے سے بڑھا ہوا ہے، لیکن کہا اس میں فائدہ بھی ہے. پھر آیت کیا آئی، ولا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، کہ تم نماز کے قریب ہی مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو جائے تم کیا کہہ رہے ہو، تمہیں ہوش آ جائے اور تم خود اپنے کلام کو سمجھو، سوچ سمجھ کے بولنے کی طاقت اور استعداد تمہاری ہو جائے. اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا، فہل انتم منتہون، رکو گے تو مطلب آخری جو حکم اللہ کا ہے وہ کیا ہے، اب نہیں پینا ہے، اب یہ حکم نہیں رہا کہ نماز کے علاوہ پی سکتے ہیں، نماز کے وقت میں نہیں پینا ہے، پی کے نہیں آنا ہے، اب یہ باقی نہیں رہا کہ اس میں فائدے بھی ہیں اس اعتبار سے کہ آدمی فائدوں کو دیکھ کے بنیاد بنائے، نہیں. اب اگر آج کوئی آدمی اس آیت کو لے جو پہلے آئی ہے، بعد والی کو چھوڑ دے اور کہے دیکھو اللہ نے کیا فرمایا، قرآن نے کہا تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں ہو، تو اس آیت سے تو اللہ تعالی نے بتلا دیا ہے کہ نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہیں جانا ہے، یعنی شراب پی سکتے ہیں. اگر اس آیت کو بنیاد بنائے تو ایسا آدمی کیا ہو جائے گا، گمراہ ہو جائے گا. تو کہتے ہیں قتادہ کہتے ہیں کہ والمحکمات الناسخ الذی یعمل به، اللہ نے قرآن کریم میں خود فرمایا رجس من عمل شیطان، شراب کیا ہے، نجس ہے، رجس ہے، شیطان کی کرتوت ہے، شیطان کا عمل ہے، اور اللہ نے اس سے منع کر دیا. تو محکمات وہ آیتیں ہیں جو ناسخ ہیں، یعنی جنہوں نے جو آیتیں بعد میں آ کر جنہوں نے حتمی فیصلہ کیا، اور متشابہ وہ آیتیں ہیں جو پہلے نازل ہوئیں جن میں قدر گنجائش کسی معاملے میں ممنوعات کے سلسلے میں باقی تھی. تو یہ ایک قول ہے، کہتے ہیں ما احل اللہ فیہ حلالہ وحرم فیہ حرامہ، یہ وہ آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالی نے حلال کو حلال اور حرام کو حرام قرار دیا ہے، جس میں کلیئرلی باتیں بتا دی گئی ہیں یہ حرام ہے یہ حلال ہے. تو ایسی آیتیں کیا ہیں، محکمات ہیں، جن میں وضاحت نہیں کہ حرام ہے کہ حلال ہے، وہ آیتیں کیا ہیں، متشابہ ہیں. تو ایسی آیتیں ہیں، کہتے وہ عمل متشابہات فالمنسوخ الذي لا يعمل به ويؤمن، کہتے ہیں کہ منسوخ وہ آیتیں ہیں جن پر عمل نہیں کیا جائے گا، ہاں ان پر ایمان لایا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پہلے نازل ہوئی بعد میں نہیں، بعد والی آیتوں نے ان کا حکم منسوخ کر دیا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے اس کو منسوخ کر دیا تو پڑھنے کا کیا فائدہ، قرآن میں باقی کیوں رکھا اس کو؟ باقی اس لیے رکھا تاکہ تو پڑھے تو تجھ کو احساس ہو کہ اللہ نے پہلے تو یہ نازل کیا تھا، بعد میں سہولت تیرے لیے دے دی ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے پہلے ایک سہولت رکھی بعد میں تنگی کی، اور پہلے آسانی، پہلے مشکل تھی بعد میں آسانی کرتی ہے. بہت ساری آیتیں ایسی ہیں، شروع میں حکم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کو سرگوشی کرنا ہے تو پہلے صدقہ دینا پڑے گا، ورنہ سرگوشی نہیں کر سکتا ہے، بعد میں اس میں رخصت پیدا کر دی گئی. ایسی کئی آیتیں ہیں جن میں پہلے تنگی تھی، بعد میں اس میں کیا کر دی گئی، رخصت کا پہلو آیا. پہلے آیت نازل کی گئی کہ اگر تم ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ محاسبہ کرے گا، بعد میں آسانی کر دی گئی کہ نہیں، اللہ تعالیٰ بہت ساری بھول چوک معاف بھی کر دے گا. اس لیے ہم پڑھتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اس کی تفسیر پڑھی، اس کا مقام نہیں کہ اس کو تفصیل سے بیان کیا جائے. تو محکم وہ آیتیں ہیں جنہوں نے حتمی طور پر حلال و حرام کا فیصلہ کر دیا اور آخری بات ہے، اور منسوخ وہ آیتیں یعنی متشابہ وہ آیتیں ہیں جو پہلے نازل ہوئی تھیں جن میں بات ابھی فائنل نہیں ہوئی تھی. لیکن جس کے دل میں عیب ہے، جس کے دل میں بگاڑ ہے، وہ ان آیتوں سے دلیل پکڑتا ہے جو پچھلی ہیں. ایک بات یہ بھی ہے، ابن جریر الطبری نے یہ قول بیان کیا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ فرما کر راسخین علم کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، اس آیت میں بعض علماء نے وقت کیا ہے کہاں پر؟ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِقُونَ فِي الْعِلْمِ. اب اس کو کیسے پڑھا جائے؟ ایک قرت اس کی ہے, اس کو سیکھ لیں, اس کو سمجھیں. ایک قرت ایسی ہے کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ, یہاں رکنا ہے. اس کی تأویل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. لیکن امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے تھے کیسا؟ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. اس کی تأویل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے اور علم میں گہرے, مطلب بدل جاتا ہے. اگر آپ رکیں اس پر کہ ان متشابہ آیتوں کی تأویل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے تو یہ خاص ہو جاتا ہے. کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. سارے بندے نہیں جانتے ہیں سوائے صرف اللہ جانتا ہے. لیکن اگر اس کو ایسا پڑھا جائے وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم جیسا کہ ابن عباس کے شاگرد مجاہد پڑھتے تھے, تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس کی تأویل اللہ کے سوا اور وہ جو علم میں گہرے ہیں ان کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. تو اس میں کیا ہو جاتا ہے؟ جاننے والوں میں اللہ کے ساتھ ساتھ گہرا علم رکھنے والے بھی آ جاتے ہیں کہ صرف اللہ جانتا ہے, اور وہ لوگ جو گہرا علم رکھتے ہیں, ہاں جن کے پاس سچے علم ہے ان کو نہیں سمجھتا ہے, ہاں جن کے پاس ڈیپ نالج ہے وہ جانتے ہیں. اس کو سمجھنا ضروری ہے اور آج ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتی ہے؟ انا عائشہ قوله والراسخون فی العلم یقولون آمنا به قالت کان من رسوخهم فی العلم ان آمنوا بمحکمه ومتشابهه ولم يعلموا تأویلہ. امام ابن جرید الطبری نے قول ذکر کیا حضرت عائشہ کا, فرماتی ہیں کہ جو علم میں گہرے ہیں ان کے علم کی گہرائی کا نتیجہ ہے کہ وہ محکم اور متشابہ دونوں پر ایمان لاتے ہیں جبکہ وہ اس کی تأویل نہیں جانتے ہیں. تو نہیں جان کر بھی وہ علم میں گہرے ہیں, کیوں؟ اس لیے کہ وہ نہ جاننے کے باوجود ایمان لاتے ہیں, نہیں سمجھا لیکن مان لیتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی بات اگر ہم کو نہ سمجھ میں آئے تو کہ انکار کر دینا چاہیے؟ دنیا میں ڈاکٹر جو بتا رہا سمجھ میں نہیں آ رہا, فائنل کیا ہے بتاؤ ڈاکٹر صاحب, کرنا کیا ہے؟ وہ بتا رہا ایسا ہوگا, یہ ہوگا, یوں ہوگا, یہ ٹریٹمنٹ ہے, ایسا ہے, یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب میرے سمجھ میں آپ کی انگلش آتی نہیں, لیکن یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپریشن کرنا پڑے گا, اتنا سمجھ میں آتا ہے, ڈیٹیل سمجھ میں آتی نہیں. تو کیا ڈاکٹر کا انکار کر دیتا ہے اس کی بات کا؟ نہیں. انجینئر کی بات کا انکار کر دیتا ہے؟ نہیں. بعض اوقات بات تفصیلی سمجھ میں نہیں آتی لیکن موٹی موٹی بات یہ سمجھ میں آتی ہے یہ جو بول رہا ہے وہ صحیح ہے, یہ جو بول رہا کیا ہے اسی میں میرا بھلا ہے. تو قرآن کی اگر کوئی بات کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو کیا اس کا انکار کرنا چاہیے؟ نہیں, اس کو مان لینا چاہیے. یہ بھی انسان کے علم کی علامت ہے کہ اللہ کی جو بات اس کی سمجھ میں نہ آئے وہ اللہ کی بات مان لے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نہیں جانتا, اللہ جانتا ہے. فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. اے اللہ ہمارے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے سوائے اس کے جو تو نے ہم کو دیا ہے. ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ زمین میں ایک ایسی مخلوق کو کیوں بسایا جائے جو فساد زمین میں کرے گا, جس کے پاس اختیار ہوگا بھلائی کرنے کا بھی اور برائی کرنے کا بھی. سمجھ میں آ رہا تھا؟ نہیں. انہوں نے پوچھا اللہ سے, اے اللہ تو کیوں اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. اے اللہ تو زمین میں ایسے کو رکھتا ہے جو زمین میں فساد کرے گا, خون بہائے گا. وَنَحْنُ نُصَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. جبکہ ہم موجود ہیں تیری ہم تسبیح بیان کرتے ہیں حمد کے ساتھ اور تیری تقدیس کرتے ہیں, ہم ہے نا تیری پاکی بیان کرنے کے لیے, پھر تو زمین میں ایسے کو کیوں بنا رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ان کی نہیں. لیکن انہوں نے جب اللہ نے کہا قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اب دیکھیے فرشتوں کے پاس یہ بات تھی کہ ہم کو نہ بھی سمجھے تو اللہ کی بات کیا ہوتی ہے؟ حق ہوتی ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا مطلب یہ بیان کر رہی ہیں کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں جو واقعی علم والے ہیں، ان کو اللہ کی بات اگر کچھ سمجھ میں نہ بھی آئے تب یہ کیا کرتے ہیں، ہم تو مان لیے ہیں، سمعنا و اطعنا، آمنا بہ، ہم نے اس کو مان لیا، ہم نے اس کو مان لیا، وہ ان باتوں پر ایمان لاتے ہیں. عائشہ کا قول یہ ہے. آئیے دیکھتے ہیں دوسرا قول کیا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں عن ابن عباس انہ قال انا ممن یعلم تأویلہ، انا ممن یعلم تأویلہ، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے والراسقون فی العلم وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسقون فی العلم، کہتے ہیں میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کو تأویل معلوم ہے. معلوم ہوا کہ بعض بندے ایسے ہو سکتے ہیں جن کو تأویل معلوم ہے. تأویل کیا، آپ تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے زیادہ سر پہ بڑی بات برتنے لگتی ہے اور آدمی سوچتا ہے تھوڑا یہ ہیوی ہو رہا ہے، لیکن کب تک ہم بس میٹھا میٹھا کھاتے رہیں گے، کچھ آگے کا علم بھی ہم کو حاصل کرنا ضروری ہے. اور یہ آیت سورہ آل عمران کی ہے، آپ اگر تفسیر پڑھنا شروع کریں بقرہ ختم ہوتی ہے آپ کو اس سے نپٹنا ہے. آپ اگر تفسیر پڑھیں گے سمجھنا ضروری ہے، اور بعض اوقات بعض تفاسیر مختصر ہوتی ہیں اور آدمی گھبرا جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو یہ جو تفسیر سے سمجھایا جا رہا سمجھنے کی کوشش کریں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کہتے ہیں میں ان میں سے ہوں جو تعویل جانتا ہے. عائشہ فرماتی ہیں کہ بعض بندے علم والے وہ ہوتے ہیں جو نہ جاننے کے باوجود بھی ایمان لاتے ہیں. ابن عباس کہتے ہیں میں جانتا ہوں تأویل. ان دونوں میں جمع کیا ہے، ان کی بات صحیح ہے یا ان کی بات صحیح ہے؟ کہ صرف اللہ تأویل جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا ہے، یا اللہ اور بعض علم کے گہرے وہ بھی تأویل جانتے ہیں؟ کیا مطلب اس کا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ دونوں کی بات صحیح ہے. صحیح بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی بات بھی صحیح ہے اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بھی صحیح ہے. اس لیے کہ ایک اعتبار سے تأویل صرف اللہ جانتا ہے اور دوسرے اعتبار سے بعض چیزیں ایسی ہوتی جن کی تأویل علم کے گہرے جانتے ہیں، جس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور یہ بہت عمدہ عنوان ہے جس کو سمجھنا واقعی علم کا ایک بہت بڑا دروازہ کھولتا ہے، آدمی گمراہی سے بچے گا. آپ یہ نہ سمجھے یہ ٹاپک تو علم والوں کے لیے دکھ رہا ہے، یہ ہر آدمی کے لیے ہے. اگر اس نے نہیں سمجھا اس کو گمراہ ہو جائے گا. یہ کالج اسٹوڈنٹ سے لے کر ایک ایسے آدمی جو لکڑ ہارا ہے اس کے لیے بھی کوشش کرنا چاہیے اس کو سمجھنے کی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ غلط فہمی پڑ سکتا ہے، غلط بات عقیدے کی لے سکتا ہے اگر اس کو نہ سمجھے. اس سلسلے میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں متشابہات کے بارے میں. متشابہات کیا ہے؟ کہتے ہیں فی المتشابہات قولان. متشابہات کیا ہیں قرآن میں؟ اس کے بارے میں دو قول ہیں. احدہما انہا آیات بعینہا تشابہ علی کل الناس. ایک قول یہ ہے کہ متشابہات وہ آیتیں ہیں جس میں ہر آدمی جس کو سمجھ نہیں سکتا ہے، سارے کے سارے لوگ اس کے سمجھنے سے قاصر ہیں. کہتے والثانی وهو الصحیح ان التشابہ امر نسبی فقد یتشابہ عند هذا ما لا یتشابہ عند غیره. کہتے کہ نہیں، دوسرا قول یہ ہے کہ متشابہات سے مراد وہ آیتیں ہیں جو کچھ کو سمجھ میں آتی ہیں اور کچھ کو نہیں سمجھ میں آتی ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی آیت اللہ ایسی نازل کر دے جو کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آتی ہو. اس سے لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کلام بندوں کو دے دے جس کا کچھ بھی مطلب نہ ہو، اور اللہ ایسا کام کرے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو. کہ قرآن میں اللہ نے ایسا دے دیا کچھ جو کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، ایسا ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ متشابہات سے مراد یہ ہے کہ بعض بندوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، بعض بندوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. کہتے ہیں فقط یتشابہ عند ہذا ما لا یتشابہ عند غیری، ایک عالم کو سمجھ میں آتا ہے لیکن ایک نیا نیا آدمی ہے جو دینی تعلیم حاصل کر رہا ہے اس کی سمجھ میں نہیں آتا ہے، ہو سکتا ہے گہرے علم والے کی سمجھ میں آئے گا، ادھورے علم والے کی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو یہ نہ سمجھ میں آنا نسبی ہے، سب کی سمجھ میں نہیں آتا ایسا نہیں ہے، کچھ کی سمجھ میں نہیں آتا ہے. کہتے ہیں ولیکن ثم آیات محکمات لا تشابہ فیہ فیہا علی احد، کہتے ہیں کہ آیتیں قرآن کی ایسی ہیں، بعض آیتیں ایسی بھی ہیں جو ہر ایک کی سمجھ میں آتی ہیں، کوئی ایسا نہیں جس کی سمجھ میں نہ آتی ہو. قرآن کی بعض آیتیں کیسی ہیں جو ہر ایک قل ہو اللہ احد کسی کی سمجھ میں نہیں آتی، ایسا ہے کیسا اللہ ایک معلوم نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، بچہ بھی اگر اس کے سامنے کہا جائے کہو اللہ ایک ہے کیا سمجھ میں نہیں آئے گا، ہر ایک کی سمجھ میں آتا ہے. تو بعض آیتیں ایسی ہیں جس میں کسی کو بھی اشتباہ نہیں ہوتا ہے، کسی کو بھی کنفیوژن نہیں ہوتا ہے، لیکن بعض آیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بعض کی سمجھ میں آتی ہیں تو بعض کی سمجھ میں نہیں بھی آتی ہے. وَتِلْكَ الْمُتَشَابِهَاتُ اِذَا عُرِفَ مَعْنَاهَا صَارَتْ غَيْرَ مُتَشَابِهَةٍ، کہتے یہ جو متشابہ آیتیں ہیں ان کے معنی اگر سمجھ میں آ جائیں تو وہ متشابہ نہیں رہتی ہے، جب تک کہ آدمی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے متشابہ ہے، جیسی سمجھ میں آ گیا اب اس آیت کے بارے میں نہیں کہا جائے گا کہ اس کے لیے وہ متشابہ ہے. تو متشابہ جو ہے ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے وہ آیت متشابہ ہوگی، کسی کے لیے وہ متشابہ ہے جب تک کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، جب اس کی سمجھ میں آ جائے وہ متشابہ نہیں ہوتی ہے. اس کی مثالیں ہم دیکھیں گے. بل القول کلہ محکم، کہتے قرآن کی جو باتیں ہیں اللہ کا جو قول ہے سب کا سب محکم ہے. کیوں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ وہ کتاب ہے جس کی تمام آیتیں محکم ہیں، ان کو محکم اور مضبوط اور واضح بنایا گیا ہے. من لدن ثم فصلت، اور پھر ان کی تفصیل بیان کی گئی ہے من لدن حکیم خبیر، ایک ایسی ذات کی طرف سے جو حکمت والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے، سارے بندوں کے حالات کو جانتا ہے. تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو متشابہ کی بات کہی گئی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے کچھ ایسا دے دیا جو کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا ہے اس میں بعض آیتیں ایسی جو سب کی سمجھ میں آتی ہیں، لیکن بہت سی آیتیں ایسی بھی ہیں جو کسی کی سمجھ میں آئیں گی تو کسی کی سمجھ میں نہیں بھی آئیں گی. اسی لیے بعض لوگ جو کہتے ہیں قرآن سب کو سمجھتا ہے، ایسا نہیں ہے. جیسے قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں، ان کو وہی سمجھتے ہیں جو علم والے ہیں. اس میں اللہ نے کیا بتلایا کہ قرآن کی بہت سی مثالیں ایسی ہیں کہ جن کو علم والا ہی سمجھتا ہے. اللہ نور السماوات والارض، پڑھی سے ترجمہ آپ کی سمجھ میں آتا کہ بتاؤ؟ گہرائی کے ساتھ سمجھنا پڑے گا، سلف کی تفسیر دیکھنی پڑے گی تب جا کے روشن ہوگا، ورنہ آدمی کچھ کا کچھ مطلب اس سے نکال لے گا. یہاں پر کہتے ہیں وَهَذَا كَقَوْلِهِ الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ. مشتبہ کا لفظ جو ہے حلال و حرام کے سلسلے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استعمال کیا ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ الحلال بین والحرام بین، حلال واضح ہے حرام واضح ہے. وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، اور ان دونوں کے درمیان کچھ باتیں ایسی ہیں جو مشتبہات ہیں، اور ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ لا يعلمهن كثير من الناس، بہت سے لوگ ان کے بارے میں نہیں جانتے ہیں. لیکن کیا یہ کہا کہ سب کے سب نہیں جانتے ہیں؟ نہیں، علم والے معلوم کر لیتے ہیں تحقیق کر کے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، لیکن جب تک کہ اس کی وضاحت سامنے نہیں آئی آدمی کو معلوم نہیں ہوتا ہے، لیکن جب علم والے سے بات کرتا ہے دلائل کی روشنی میں وہ بتاتا ہے کہ دیکھو اس کا حکم حلال ہے یا اس کا حکم حرام ہے، جب تک کہ واضح نہ ہو اس کے لیے وہ مشتبہات میں سے ہے، لیکن جب سامنے آ جائے حکم معلوم پڑ گیا کہ حرام نہیں ہے یا حرام ہے۔ تو ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ کے مطابق اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی بہت ساری باتیں بعض بندوں کے بعض لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب کی سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ بعض بندے وہ ہیں جن کی سمجھ میں آتا ہے، وہ کون ہیں؟ گہرا علم رکھنے والے ہیں۔ جب ایک آدمی علم کے حوالے ان آیتوں کو کرتا ہے تو اس کی سمجھ میں بات آ جاتی ہے۔ اس سلسلے میں شیخ محمد بن صالح بن عثیمین کہتے ہیں وَمَعْنَ هَذَا التَّشَابُهُ أَن يَكُونَ مَعْنَ الْآيَةِ مُشْتَبَهًا خَفِيًّا بحيث يتوهم منه الواهم ما لا يليق بالله تعالى أو كتابه أو رسوله ويفهم منه العالم الراسخ بالعلم خلاف ذلك۔ کہتے ہیں مطلب اس کا یہ ہے کہ بعض آیتیں قرآن کی ایسی ہیں کہ جب آدمی ان کو پڑھتا ہے تو اللہ کے بارے میں یا رسول کے بارے میں یا خود قرآن کے بارے میں اس کے ذہن میں ایک ایسی بات آتی ہے جو اللہ کے یا رسول کے یا قرآن کی شان کے لائق نہیں ہے، لیکن جب وہ کسی گہرے علم والے کے تابع اس کو کرتا ہے، گہرے علم والا سمجھتا ہے کہ یہ بات ایسی نہیں ہے بلکہ حقیقی معنی اس کے ایسے ہیں۔ قرآن کریم میں آیتیں آدمی پڑھتا ہے اور ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد اللہ کے بارے میں، یا جیسے مثال کے طور پر قرآن کریم میں آیت پڑھے ایک آدمی وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اے نبی استغفار کیجئے اپنے لیے اور مسلمانوں کے لیے، مؤمنین کے لیے اور مؤمنات کے لیے۔ اب اس آیت کو پڑھ کے آدمی گئے اللہ جب رسول سے استغفار کے لیے کہہ رہا ہے تو رسول بھی نعوذ باللہ گناہگار تھے، سمجھ میں آئی بات؟ کہ ایک آدمی اس آیت کو پڑھنے کے بعد رسول کے بارے میں ایک ایسی بات ذہن میں آ گئی جو رسول کی شان کے لائق نہیں ہے۔ یا جیسے قرآن میں آدمی نے پڑھا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، ضال کا لفظ کیا آتا ہے عربی زبان میں؟ عام طور سے گمراہ کے لیے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہم کو ان کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا اور ان کے راستے سے بھی جو ضلال ہیں گمراہ ہیں۔ قرآن میں پڑھ رہا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اے نبی اللہ نے آپ کو ضالًّا پایا تو آپ کو ہدایت دی۔ کہہ رہا کہ نبی اب کہنے لگ گیا، دیکھو قرآن میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گمراہ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نعوذ باللہ گمراہ تھے۔ اب یہ آیت پڑھنے کے بعد اس کے سامنے ایک معنی ایسا آیا جو رسول کی شان کے مطابق نہیں ہے، حالانکہ علم والا جانتا ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں پر ضالن ویسا نہیں ہے، یہاں پر ضالن کا مطلب یہ ہے نہیں جانتے تھے۔ کیوں؟ کہ قرآن میں اللہ نے دوسری جگہ کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان، اے نبی آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی حالت کیا تھی جب آپ پر وحی نہیں آئی؟ گمراہ کی حالت نہیں تھی، آپ کی حالت کیا تھی؟ نہ جاننے والے کی تھی، کہ جو راستے کی تلاش میں ہو، جو راستہ چاہتا ہو کہ اس کو بتایا جائے کیا حق ہے، کیا کرنا ہے، زندگی کیسے گزاری جائے، اللہ کی طرف سے ہدایت کے انتظار میں آپ تھے، آپ کے پاس ہدایت نہیں آئی تھی، تو اللہ نے آپ کو ہدایت دی، فرشتے کو بھیجا اور بتایا یہ حق ہے۔ علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ سکھایا جو اس کو نہیں معلوم تھا۔ تو جو لا علمی کی حالت تھی، یاد رکھیے میری بات کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لا علمی کی حالت تھی اللہ نے اس کو ضالن سے تعبیر کیا ہے، لیکن دوسروں کے لیے ضال کا جو لفظ آیا ہے ومن اضل ممن يدعو من دون الله، یا اس طرح سے بہت ساری ہے، اولئک فی ضلال مبین، یا جو بھی باتیں اللہ نے کہی ہیں، تو وہ ضلال الگ ہیں اور یہاں اس کے لیے الگ لفظ استعمال ہوا ہے، الگ معنی میں ہے، کیونکہ عربی زبان میں بعض اوقات ایک لفظ کئی طور سے استعمال ہوتا ہے جو ہماری اردو میں استعمال ہوتا ہے. اب اگر اس کو اس معنی میں آدمی محمول کرے، غلط معنی اس کے ذہن میں آئیں گے اور رسول کے بارے میں غلط عقیدہ بنے گا، کبھی اللہ کے بارے میں غلط عقیدہ بنے گا، کبھی جیسے مثال کے طور پر قرآن کی آیت پڑھی، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، یا قرآن کی آیت پڑھا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض؟ اب آدمی اس سے کیا کہے، اللہ کو بھی قرضے کی ضرورت ہے، اللہ بھی قرض دیتا ہے. نعوذ باللہ، اللہ کے بارے میں اس کے ذہن میں یہ بات آئے کہ اللہ ہمارے قرض کا محتاج ہے، اور کیا لوگوں نے ایسا کہا، اللہ کے بارے میں کہا کہ تمہارا اللہ تو فقیر ہے، اور اللہ نے قرآن میں اس کو ذکر کیا، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ یعنی یہ کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے، نعوذ باللہ. تو آیت پڑھی، کیا پڑھی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے، یا قرآن میں پڑھا کہ ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، گہرا علم رکھنے والا جانتا ہے. یہاں پر اللہ نے بندوں کو، بندوں پر یا دین کے لیے خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر کی، اس وجہ سے نہیں کہ اللہ محتاج ہے، اس اعتبار سے کہ قرض یقیناً لوٹایا جاتا ہے، حدیہ لوٹایا نہیں جاتا ہے. ایک آدمی ہے کہ مجھ کو دو، تو دے دیا، واپس آئے گا، زکات دے دی کس کو، مانگتے واپس، لا میری زکات واپس، لیکن نہیں، زکات یک طرفہ ہوتی ہے، لیکن قرض کیسا ہوتا ہے، دیا جاتا ہے تو واپس لوٹایا جاتا ہے. اللہ نے قرض سے تعبیر اس کو اس اعتبار سے کیا، اللہ تمہارا دینا ضائع نہیں کرے گا، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ تم کو اس سے بہتر کر کے لوٹائے گا. فیضاعفہ، اللہ نے کہا تاکہ اللہ بڑھا کے اس کو لوٹائے. زمین کو بیج آدمی دیتا ہے، زمین کیا کرتی ہے، کئی گنا کر کے واپس دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی ہے اور اللہ نے قاعدہ بنایا، اللہ بڑھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والے کو بھی بڑھا کے دے گا. تو اللہ نے اس کو قرض سے تعبیر کیا، بندے کے اکرام کے طور پر اور واپس لوٹانے کے اعتبار سے. اب پڑھنے والا کیا کرے، اللہ کو قرضہ چاہیے، نعوذ باللہ، اللہ ہمارا محتاج ہے، غلط بات ذہن میں پیدا ہو سکتی ہے، کبھی قرآن کے بارے میں غلط بات ذہن میں آ سکتی ہے. ایسی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں، ایسی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں. جیسے مثلا آدمی پڑھے قرآن کے اندر، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اور اسی بات کو لے لیا اور پوری بات نہیں پڑھی اور دوسری آیتوں سے ملا کے نہیں دیکھا اس کو، تو کہا دیکھو قرآن سے آدمی کیا ہوتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے. اور کہے دیکھو اس لیے قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، کیوں، اس لیے کہ قرآن گمراہ کرنے کے لیے نعوذ باللہ آیا ہے، قرآن پڑھنے سے گمراہ ہو جاتے ہیں. حالانکہ آگے اللہ نے کیا فرمایا، وما یضل به الا الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسقین کو گمراہ کرتا ہے. لیکن اس سے بھی شبہ پیدا ہو سکتا ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ گمراہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے، اللہ کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں شبہ پیدا ہو جائے. یقیناً اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے، لیکن گمراہی کا چننا بندے کی طرف سے ہوتا ہے. ایک آدمی اونچائی پہ جانا چاہے جا سکتا ہے، اور ایک آدمی اگر پہاڑ پہ اسے چھلانگ لگا دے، کہاں جائے گا، پہلے نیچے اور پھر اوپر. یہ قاعدہ کس نے بنایا ہے، اللہ رب العالمین نے، کہ کوئی آدمی اگر اونچائی سے کود جائے، نیچے گر کے مرے گا، نیچے گر کے مرے گا، اگر پانی میں چھلانگ لگا دے تیرنا نہیں آتا ہے، ڈوب کے مر جائے گا. تو اللہ نے قاعدہ بنایا ہے، تیرا اختیار ہے کہ تو پانی میں نہ کودے، تیرا اختیار ہے کہ تو پہاڑ سے نہ کودے، لیکن تو نے چنا. اب اللہ کو تو نہیں بول سکتا کہ اللہ نے ایسا قاعدہ کیوں بنایا. ایک آدمی جب گمراہی کو چنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرف پھیر دیتا ہے، نولی ہی ما تولا، قرآن میں اللہ نے صاف قاعدہ بیان کیا ہے، نولیہ ما تولا ونصلیہ جہنم، جہاں وہ مڑا ہے اس کو ہم وہی موڑ دیں گے، ہم موڑ دیں گے بعد میں، پہلے کون مڑا؟ وہ خود۔ بھائی ایک آدمی یہاں وائر میں ہاتھ ڈال دیا اور ایم ایس سی بی کو برا بولے کہ کئی کیوں بنایا ایسا کرنٹ، تو یہ اس کی غلطی، اس میں منافع ہے، لیکن اس نے کیا کیا؟ اپنا اختیار غلط استعمال کیا، مشین میں فین میں ہاتھ ڈال دیا، انگلی کٹے گی، اس کی خود کی غلطی کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح سے ایک آدمی گمراہی کو جب چنتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بھی اس کو گمراہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے کو گمراہ نہیں کرتا ہے جو ہدایت کا طالب ہو اور ہدایت کی طرف اصولوں کی پابندی کر کے بڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، جو اللہ کی طرف بڑھتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، لیکن جو گمراہی کی طرف مڑتا ہے اللہ اس کو گمراہ کرتا ہے۔ تو اس میں کیا ہے قصور؟ کس کا ہے؟ گمراہی کی طرف مڑنے والے کا۔ لیکن جو آدمی نہیں جانتا ہے ان آیتوں کو، اب وہ اس آیت کو پڑھ لے گا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اللہ فاسقین کو کیا کر دیتا ہے؟ گمراہ کر دیتا ہے، جن کے دل میں فسق ہو، جن کے دل حق سے انحراف کریں، حق کو قبول نہ کریں، حق کی مخالفت کریں، ٹھیک ہے، پھر اللہ کی سزا ہے اس کو دنیا میں، کہ پھر اس کے دل کے اندر بگاڑ بڑھتا ہے، اس کے دل میں بگاڑ بڑھتا ہے۔ کبھی کبھی آپ دیکھیے کپڑے کے اوپر ایک دھبا پڑتا ہے، شروع میں چھوٹا ہوتا ہے، اگر نہیں دھوئے تو کیا ہو جاتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح سے آدمی کا دل اگر گمراہی کو قبول کر لے تو گمراہی اس کے پورے دل کے اوپر چھا جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیے تینوں طرف سے ہم نے دیکھا، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، قرآن کے بارے میں۔ بعض آیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی ان کو جب پہلے مرتبہ میں پڑھ لیتا ہے اور گہرائی سے نہیں سمجھتا ہے تو آدمی اس میں اللہ، رسول یا قرآن کے بارے میں یا دین کے بارے میں غلط معنی کی طرف چلا جاتا ہے۔ شیخ عثیمین یہاں یہی کہنا چاہ رہے ہیں، یہ بہت بڑا عنوان ہے، کہتے ہیں کہ يتوهم منه الواهم ما لا يليق بالله تعالى او كتابه او رسوله ويفهم منه العالم الراسخ في العلم خلاف ذلك، لیکن جو گہرے علم والا ہوتا ہے وہ قرآن کی بقیہ باتوں سے ملا کے اس کو دیکھتا ہے اور وہ گمراہ نہیں ہوتا ہے، وہ غلط مطلب تک نہیں پہنچتا ہے، وہ واقعی اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب کی شان کو اس کے مقام کے اعتبار سے تسلیم کرتا ہے، وہ غلط مطلب نہیں لیتا ہے۔ تو یہاں پر کہتے ہیں کہ یہاں پر متشابہات سے مراد وہ آیتیں ہیں کہ جن کو پڑھ کر ادھورے فہم کی وجہ سے آدمی اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں یا قرآن کے بارے میں غلط مطلب کی طرف چلا جائیں گے ادھورے علم کی وجہ سے، یہ مطلب ہے۔ اب ہم نے جو سنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، اور اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ دونوں باتیں صحیح ہیں، ایسا کیسے؟ یا تو گہرائی کے ساتھ علم رکھنے والے جانتے ہیں یا تو نہیں جانتے ہیں، دونوں کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ جانتے بھی نہیں بھی جانتے؟ ہو سکتا ہے، کیوں نہیں؟ اہل علم نے اور ابن تیمیہ نے اور دوسرے علماء نے بھی بات کہی ہے، اور اسی طرح کے امام شوکانی رحمتہ اللہ نے بھی بات کہی ہے کہ جاننا اور نہ جاننا دونوں جمع ہوتا ہے۔ کس اعتبار سے؟ کہ وہ باتیں جو اللہ نے بیان کی ہیں ان کی حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ان کے معنی ہم جانتے ہیں، ان کے معنی اور ان کی تفسیر گہرا علم رکھنے والے جانتے ہیں۔ بہت ساری آیتیں قرآن کی ایسی ہیں، جیسے مثلا قیامت کے بارے میں اللہ تعالی نے بتایا کہ ان الساعت آتیت، قیامت آنے والی ہے، لیکن کیا یہ ہم جانتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی؟ ہم یہ نہیں جانتے، آئے گی یقینی طور پر جانتے ہیں، لیکن قیامت کب آئے گی؟ قیامت کا تذکرہ قرآن میں ہے، آئے گی قرآن میں ہے، لیکن کب آئے گی کسی کو معلوم ہے؟ اللہ کی صفات کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں بیان کی ہیں، ان صفات کے معنی ہم جانتے ہیں لیکن ان کی حقیقت ہم نہیں جانتے ہیں۔ قیامت کے دن نیکیاں تلیں گی، گناہ تلیں گی، جانتے کہ نہیں جانتے؟ کنفرمڈ ہے۔ اس کی کیفیت ہم جانتے ہیں، نیکی تولنے میں کیا مسئلہ ہے؟ نیکی تول سکتے، گناہ تول سکتے، آج تول کے دکھا دو، آج تول سکتے ہیں؟ آدمی نہیں سمجھ سکتا کیسے نیکیاں کیسی تولی جائیں گی بھائی، آج نہیں تول سکتے اس کو ہم. تو آدمی اس کی حقیقت نہیں سمجھ سکتا ہے جب تک کہ واقعی وہ دیکھے نہیں. لیکن کیا آج اس کو آدمی سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے اتنا کہ قیامت کے دن نیکی اور گناہ تولے جائیں گے؟ تو جزئی طور پر تفسیر اور معنی کی حد تک آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے، لیکن اس کی واقعی حقیقت آج نہیں سمجھ سکتا ہے، کل ہی اس کو سمجھ میں آئے گا، قیامت کے دن ہی اس کے سامنے آئے گا، آج نہیں ہو سکتا ہے. تو علماء نے، امام شوکانی نے اور اسی طرح سے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کو جمع کیا ہے کہ اس کی حقیقت گہرائی رکھنے والے بھی نہیں سمجھ سکتے ہیں، ہاں اس کی تفسیر اور اس کی تعویل وہ سمجھ سکتے ہیں، اس کے معنی وہ سمجھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، جیسا چاہتا ہے بندوں پر خرچ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بتایا اللہ کے دونوں ہاتھ کیا ہیں؟ پھیلے ہوئے ہیں. بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ وسعت والے ہیں، پھیلے ہوئے مبسوط ہیں. ینفق کیف یشاء، جیسا چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. اب آدمی، بعض لوگوں نے کیا کہا، یہاں ہاتھ مراد نہیں ہے، مراد کیا ہے؟ اللہ کی قدرت، اللہ کی قوت، یا جیسے اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا خلقت بیدی، ابلیس سے کہا میں نے آدم کو کیا کیا ہے؟ اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے. تو وہاں بھی دو کا ذکر آیا، یہاں بھی کتنے کا ذکر آیا؟ دو کا ذکر آیا. اب بعض لوگ جن کے دلوں میں بگاڑ ہے، انہوں نے کیا کیا، ان آیات کو اپنے معنی پہنا دیے اور اس کی دوسری تعویل کر دی. حالانکہ قرآن میں اللہ نے دو ہاتھ بیان کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا وکلتا یدیہ یمین، اللہ کے دونوں ہاتھ کیا ہیں؟ یمین ہے، دایاں. اللہ کے دونوں ہاتھ رائٹ لیفٹ ایسا نہیں ہے، یہ بندوں کا معاملہ ہے. اللہ کا ہاتھ کیسا ہے ہم نہیں جانتے، ہاں اللہ نے جب ہاتھ کہا تو اس کو ہاتھ ہی مانتے ہیں، اس کا کچھ اور مطلب لیتے ہیں نہیں ہے. کیوں بھائی، عربی زبان میں ہاتھ کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھ کو بولتے ہیں نا، کہ پاؤں کو بولتے ہیں؟ عربی زبان میں جو لفظ اس کے لیے آیا ہے، جب اللہ اس سے نہیں شرمایا آپ کیوں شرماتے ہیں اس کو ماننے میں؟ جب اللہ نے کہا ہاتھ تو اس کو ہاتھ ہی مانا جائے گا. لیکن اللہ وہ ہاتھ مان لی اگر تو نعوذ باللہ اللہ تو ہمارے جیسا ہو جائے گا. قرآن میں اللہ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کچھ نہیں ہے. لہذا اللہ کا ہاتھ ہاتھ ہے لیکن ہماری طرح نہیں، جیسے اللہ تعالی کی ذات ذات ہے ہماری طرح نہیں، اللہ کی حیات حیات ہے ہماری طرح نہیں. بھئی اگر آپ ہاتھ مان لے اللہ کے لیے تو کیا ہماری طرح ہو جاتا؟ تو اللہ تعالی کی حیات آپ مانتے کہ نہیں؟ الحی القیوم مانتے ہیں نا، وہ زندہ ہے، ہماری طرح ہے، بیمار بھی ہوتا، سوتا بھی، غافل بھی ہوتا، مرتا بھی. تو اللہ کی حیات ہماری طرح ہے نہیں، اللہ تعالی کی ذات ہماری طرح ہے، وہ اس کا وجود ہے کہ نہیں؟ اللہ موجود ہے کہ نہیں؟ موجود ہے نا، اللہ موجود، ہم موجود ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے نا، ہم موجود ہیں. اللہ تعالی موجود ہے کہ نہیں؟ اللہ ہے. اللہ کا وجود ہے کہ نہیں؟ ہے. کیا اللہ کا وجود ہماری طرح ہے؟ نہیں. اللہ اپنی شان کے لائق ہے، اللہ کی ذات ہمارے گمانوں سے بھی کیا ہے؟ اونچی ہے. کیا ہم سمجھ سکتے ہیں اللہ کی حیات کیسی ہے؟ نہیں. ہم لوگوں کو سانس لینا پڑتا، کھاتے پیتے، اور ہم لوگ کی ہاں ہڈی پسلی گردے تلی بھیجا اور یہ وہ سب ہمارا ہے، اور ہماری ذات ہے؟ نعوذ باللہ. اللہ ایسا ہے؟ نہیں. لیس کمثلہ شیء، اللہ دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے، ہماری طرح دیکھتا ہے، ہماری دیکھنے کے لیے ہم کو کیا ہے، چشمے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، آنکھیں ہماری کمزور بھی ہوتی ہیں، ہم اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتے، ہم دیوار کے پار نہیں دیکھ سکتے، تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے، کیا ہماری طرح دیکھتا ہے، ہماری طرح سنتا ہے؟ نہیں، اللہ ہماری طرح نہیں ہے، لیکن اللہ کے بارے میں اللہ نے جو بیان کیا ہے اس کو ماننا چاہیے۔ اللہ نے کیا بتلایا؟ اللہ کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، اللہ جیسا چاہے خرچ کرتا ہے۔ حدیث میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے کہ رات والے توبہ کر دے، رات کے گناہگار توبہ کریں، رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے کہ دن کے گناہگار توبہ کریں۔ اللہ نے اپنا ہاتھ بیان کیا، نبی نے ہاتھ بیان کیا، ہم کون ہوتے بولنے والے کہ اللہ تعالیٰ، ہاتھ مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب قدرت ہے، اس کا مطلب رحمت ہے، اس کا مطلب کھلانا، اور اپنی طرف سے کچھ بھی مطلب بیان کریں، اس کے دل کا بگاڑ ہے جس نے تحریف کر دیا قرآن کے معنی میں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس سے شک شبہ میں آدمی نہ پڑے، اللہ کے بارے میں ویسا تصور نہ کریں جیسا دیوی دیوتاؤں کے بارے میں آدمی کرتا ہے کہ مخلوق کی طرح انہوں نے اپنے خالق بنا لیے، اپنے معبود بنا لیے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ انہوں نے اپنے تصور کے مطابق اپنے معبود بنا لیے، اللہ کے بارے میں ایسا تصور کرتے نہیں، لیکن جو اللہ نے اپنے بارے میں بیان کیا اس کو مانتے ہیں۔ تو اس کی اب سمجھے، اس کو ہاتھ کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے، اور اللہ تعالی کے افعال کی کیفیت اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اس کی تفسیر اور اس کے معنی ہم جانتے ہیں، اس کی تفسیر ہم جانتے ہیں۔ کون؟ جن کو اللہ نے علم دیا، پھر ہم کو بتاتے ہیں تو ہم کو بھی معلوم پڑتا ہے۔ تو یہ معنی علماء نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کچھ نہیں ہے۔ اس اعتبار سے اللہ کی ذات اور اس کی صفات اور اس کے افعال کے بارے میں عقیدہ رکھا جائے گا کہ اس کے معنی تو ہم کو معلوم ہے لیکن اس کی حقیقت ہم کو معلوم نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یحییٰ ابن یحییٰ کہتے ہیں، میں آخری بات بیان کر رہا ہوں، انشاءاللہ مزید آگے کے درس میں ہم دیکھیں گے۔ یحییٰ ابن یحییٰ کہتے ہیں کنا عند مالک ابن انس، ہم امام مالک ابن انس کے پاس تھے۔ فجاء رجل فقال یا ابا عبداللہ، ایک آدمی آ کہنے لگا اے عبداللہ، ابو عبداللہ، امام مالک کی کنیت ہے، اے ابو عبداللہ، الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہوا۔ کیف استوى؟ رحمان عرش پر مستوی ہوا، کیسے مستوی ہوا؟ رحمان نے عرش پر علو اختیار کیا، علی وارتفع، کیسے ارتفاع اور کیسے علو اختیار کیا، کیسے اونچا ہوا عرش پر، کیسے ہوا؟ قرآن میں تو اللہ نے بتا دیا ہے الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہوا۔ کہا کیسے مستوی ہوا؟ امام مالک نے کیا کیا؟ کہتے ہیں قال فأطرق مالک رأسه حتى علاه الرحبا، حتى علاه الرحبا، کہتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سر جھکایا اور پیشانی پر جو ہے ان کے بالکل پسینہ سا آ گیا۔ ثم قال، اس کے بعد سر اٹھا کے کہا الاستواء غیر مجبول والکیف غیر معقول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعہ وما اراک الا مبتدعا فامر به ان یخرج۔ امام مالک نے چار جملے کہے، مختلف روایات میں جملے آئے، کیا کہا؟ نمبر ایک، الاستواء معلوم، بعض روایت اس روایت میں ہے الاستواء غیر مجہول، کہا کہ استواء ہم کو معلوم ہے، استواء کا کیا مطلب ہے وہ معلوم ہے، استواء کے معنی کیا ہے، علو اختیار کرنا، اونچا ہونا، اور والکیف غیر معقول، اس کی کیفیت ہم کو نہیں سمجھ میں آئی، اس کی کیفیت ہماری سمجھ میں آتی ہے نہیں، کیسے کیسے نہیں معلوم۔ والایمان بھی واجب، اس پر ایمان لانا لازم ہے، استواء ماننا کیونکہ اللہ نے اس کو بیان کیا ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے، اور اس کے بارے میں کھود کریز کرنا، باریکی اینچ پینچ کرنا، بحث بازی کرنا، یہ بدعت ہے۔ وما اراك الا مبتدعا، اور مجھے لگتا ہے کہ تم بدعتی ہو، میں تو تم کو دیکھ رہا ہوں کہ تم بدعتی ہو، کیونکہ ایسے سوال پوچھ رہے ہو جو نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھے اور نہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. تو یہ سوال کہ کیف استوى، کیسے اللہ نے استواء اختیار کیا، کیسے استواء کیا، کسی نے نہیں پوچھا، تو پوچھتا ہے، تو کیا ہے؟ تو بدعتی ہے. فامر به ان یخرج، فامر به ان یخرج، جیسا بھی ہو کہ حکم دیا اس کو مسجد سے باہر کیا گیا یا کہا کہ نکل جا مسجد سے باہر. اس کو امام البیہقی نے اپنی کتاب الاعتقاد میں ذکر کیا ہے. اس میں امام مالک کا جو جملہ ہے اس کو غور کریں. اس پر انہوں نے کہا کہ استواء ہم کو معلوم ہے، ہم اس کے بارے میں جاہل نہیں ہیں، غیر مجہول. ایسے نہیں کہ استواء کیا ہے معلوم ہی نہیں. اللہ نے قرآن کریم میں جو بھی الفاظ بیان کیے اس کا وہ مطلب نہیں جو ہے، کچھ اور ہی مطلب ہے اور معلوم نہیں کیا ہے، وہ ایک بھید ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ نے جو بیان کیا ہے، اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ بلسان عربی مبین. قرآن اللہ تعالی نے نازل کیا ایک ایسی زبان میں جو بالکل واضح عربی زبان ہے. تو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے معلوم نہیں. اس کا مطلب جو عربی زبان کے قواعد کے اعتبار سے آتا ہے وہ ظاہر ہے، لیکن اس کی حقیقت ہم نہیں جان سکتے ہیں کہ اللہ تعالی کیسا ہے. اللہ کے چہرے کا اللہ نے ذکر کیا، دیدار کریں گے، ہے نا، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. اس دن کچھ چہرے خوش ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. تو اللہ کیسا، اللہ کا چہرہ کیسا ہے؟ آدمی چاہتا ہے نا اللہ کے چہرے کا دیدار کرے قیامت کے لیے. کیسا ہے اللہ کا چہرہ؟ اب بیٹھ رہا سوچ رہا، اپنی طرح سوچ رہا، فلانے کی طرح سوچ رہا، کوئی بزرگ ذہن میں آ رہے نہیں. اللہ کا چہرہ اللہ کسی کی طرح نہیں ہے، اللہ کسی کی طرح نہیں ہے، لہذا اللہ کا تصور کرنا جائز نہیں ہے، وہ سب سے نرالا ہے. لیکن چہرہ جب ذکر کیا ہے تو ہے. کیسا ہے نہیں معلوم، نہیں معلوم، لیکن ہے کہ نہیں؟ چہرے کا مطلب کیا ہے؟ چہرہ ہی ہے یا کچھ اور ہے؟ چہرہ ہی ہے، چہرے کا ہی دیدار ہوگا. وجہ کا لفظ آیا ہے لیکن اس کے معنی وہی ہیں، لیکن اس کی حقیقت ہم جانتے ہیں. کیسا ہے چہرہ اللہ کا؟ نہیں. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی بات اس میں یہ کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، وہ اس حصے سے متعلق ہے کہ اس کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. ابن عباس کی جو بات ہے وہ اس حصے سے متعلق ہے کہ اس کی تعویل، اس کی تفسیر، اس کے معنی جانتے ہیں، گہرا علم رکھنے والے جانتے ہیں. تو یہ دونوں باتیں علماء نے کہا کہ دونوں باتیں اس طرح سے ہیں کہ حقیقت کوئی نہیں جانتا ہے، جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ نے کہا، لیکن اس کے معنی ہم جانتے ہیں، اس کے معنی ظاہر ہیں، اس کو ماننا پڑے گا، لیکن حقیقت اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے. اللہ رب العالمین قرآن و سنت کا گہرا علم حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.